اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وعلى محمد برادران عزیز و خواران محترم, فلسفہ شہادت کے عنوان کے ماتحت کچھ گزارشات ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. سلسلہ مجالس کی آج یہ ہماری دوسری نشست ہے. سورہ آل عمران کی آیت آپ نے سماعت فرمائی, اور شہادت کے تعلق سے یہ نمائندہ ترین آیت ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, گمان بھی نہ کرنا تمہارے خیال وہم و دل و دماغ کے اندر کہیں یہ بات نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, وہ مر گئے. بل احیاء ان, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. کربلا ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے, جس کی وجہ سے امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ یہ شہداء کے سردار ہیں, یعنی جتنے بھی شہید ہیں وہ سب تاج شہادت سجائے ہوئے ہیں, مگر ان تاج شہادت سجائے ہوئے شہدا کی سیادت جس کے ہاتھ میں ہے اس شخصیت کا نام ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے, جہاں پر کربلا کا واقعہ تقریباً منتج ہوتا ہے, تقریباً کنکلوڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ تمہید کربلا کے عنوان سے دیکھیں تو جس شخصیت کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے جناب مسلم بن عقیل. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سفیر. اگر آپ اس کو اور پیچھے ٹریس کرنا چاہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ کو صلح امام حسن تک جانا پڑے گا, اور اگر پیچھے جانے چاہیں تو آپ کو جناب سیدہ کے حق کے حوالے سے جو سارے معاملات ہوئے غصب کے حوالے سے ان سب کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر مت فراموش کیجئے گا کہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے عالم دین نے ایک بہت عمدہ تبصرہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین کہاں پر قتل ہوئے تو حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے, قتل الحسین فی سقیفہ, حسین تو سقیفہ میں قتل کر دیے گئے کہ جہاں پر غدیر کے پیمان کو فراموش کر دیا گیا, غدیر میں کیے گئے عہد کو فراموش کر دیا گیا, مولائیت کے اعلان کو نظر انداز کر دیا گیا, تو گویا حسین کے قتل کی تمہید تو وہاں پر ہے. لیکن اگر آپ ان ایونٹس کو دیکھیں ترتیب کے ساتھ کہ جو امام حسین علیہ السلام سے بیعت کے مطالبے کے بعد پیش آئے ہیں, تو اس کے اندر آپ کو ایک بہت اہم شہادت نظر آئے گی جناب مسلم بن عقیل کی, اور جس کا محل وقوع ہے شہر کوفہ. اگر ہم شہادت عظمیٰ کے اس فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہرحال ہمیں کچھ نہ کچھ غور و فکر ان شہروں کے بارے میں بھی کرنا پڑے گا. دیکھیے, یہ مختلف شہر ہیں کہ جن کا تذکرہ تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے, مکہ, مدینہ, کوفہ, اسی طریقے سے شام. یہ چار پانچ بڑے اہم شہر ہیں. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے اس سفر اور اسفار کو دیکھیں تو اس کے اندر ان سارے شہروں کا آپ کو تذکرہ ملے گا. بھائی امام کہاں پر تھے؟ امام تھے مدینہ منورہ میں. امام نے سفر اختیار کیا 28 رجب کو, तो पहला पड़ाव कहाँ पर डाला गया? 3 शाबान को मक्का मौजमा, तो एक और शहर हमारे सामने आ गया। फिर इमाम ने चंद महीने गुजारे हैं मक्का मुकर्रमा में, और फिर हज से एक दिन पहले 8 ज़िलहज्जा को इमाम रवाना हुए हैं मक्का मौजमा से। तो अब आज़िम सफ़र है तो कहाँ जा रहे हैं? कूफा। मगर क्या कूफा में हालात मुआफिक रहे? कतअन नहीं, जिसके नतीजे में इमाम बिल आखिर करबला में पड़ाव डालते हैं, और करबला एक और शहर की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि ये सारे जो मामलात इमाम हुसैन के खिलाफ हो रहे हैं, तो इन सबको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रहा है? तो ज़ाहिर है कि दमिश्क है, शाम है, ये वो जगह है कि जहाँ से ये सारे मामलात हो रहे थे, जिसकी वजह से ये शहर भी हमारे सामने आ जाता है। अगर आप तरतीब के साथ देखें, और ये मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए और बच्चों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि बुनियादी बातों की तरफ उनकी तवज्जो ना रहे। शहर मक्का 4000 साल पुरानी तारीख तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के हवाले से, मैं ज़्यादा मक्का पर बात नहीं करूँगा, मगर कुरान मजीद को भी अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें ये अल्फाज मिलते हैं कि इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिमक्का, वो पहला घर जो बनाया गया इंसानों के लिए वो वही है कि जो मक्का में है, यानी खाने काबा को पहला घर करार दिया गया। तो इसकी तारीख आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के साथ जुड़ी हुई है कि आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, ज़मीन पर आए हैं, तो खाने काबा को भी आबाद कर दिया गया। तो मक्का की तारीख तो इससे भी पुरानी, 4000 साल से भी आगे का मामला चला गया। मगर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया है, तो उस ज़माने में खाने काबा मुनहदिम हो गया, और इवन हजर अस्वद को भी कोह अबू कुबैस के अंदर डिपॉज़िट कर दिया गया, अमानतन रख दिया गया। और फिर उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा का ज़माना आया, तो एक मरतबा फिर खाने काबा की बुनियादों को बुलंद किया गया। और ये वो बात है कि जिसका तस्करा खुद कुरान मजीद के अंदर परवरदिगार आलम ने किया कि इज़ यरफ़ो इब्राहीमुल क़वाइदा मिनल बैत व इस्माईल, वो वक्त याद करो कि जब इब्राहीम इस्माईल के साथ मिलकर खाने काबा की बुनियादों को बुलंद कर रहे थे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ए हमारे रब हमसे इसको कबूल फरमा, यकीनन तू सुनने वाला है, यकीनन तू जानने वाला है। कितनी खूबसूरत दुआ है कि जो इब्राहीम और इस्माईल परवरदिगार आलम की बारगाह में रख रहे हैं कि मालिक तू कबूल फरमा। अब बताइए खलील खुदा ज़बीह खुदा इब्राहीम इस्माईल उस मरतबे और मकाम के बाद खाने काबा को तामीर करते हैं और ये दुआ मांगते हैं जो हर खिदमत गुजारे फर्श अज़ा को याद रखनी चाहिए, हर मस्जिद तामीर करने वाले को याद रखनी चाहिए, हर इमाम बाड़ा तामीर करने वाले को याद रखनी चाहिए, हर खिदमत गुजारे फर्श अज़ा को याद रखनी चाहिए कि इब्राहीम और इस्माईल भी जब कोई काम खुदा के लिए करते हैं, इवन काबा तामीर करते हैं, तो ना कोई तकब्बुर है, ना कोई गुरूर है, बड़ी आजिज़ी के साथ है कि मालिक अपनी सी कोशिश की है, तू इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। है हमारे रब तू कबूल फरमा, यकीनन तू सुनने वाला है, यकीनन तू जानने वाला है। मगर गौरतलब बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम, अब इस्माईल इतने बड़े तो हो गए कि वो खाने काबा की बुनियादों को बुलंद करने में अपने वालिदे मोहतरम का साथ दे सकें, तो उन्होंने ईंटें ला ला कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देना शुरू की, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको चुनते जा रहे हैं, यही तो हुआ ना। लेकिन अब आप गौर फरमाइए कि जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जनाब हाजरा और जनाब इस्माईल को मक्का शहर के अंदर ला कर आबाद कर रहे हैं, बसा रहे हैं, तो उस मौके पर उनकी दुआ क्या है? फिर याद रखिएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को और जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को लाए हैं, वहाँ पर कोई आबादी नहीं, वहाँ पर कोई आबादी नहीं, वहाँ पर खाने काबा भी अपनी दीवारों के साथ मौजूद नहीं है, सिर्फ बुनियादें मौजूद हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है? ए परवरदिगार इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़र इन इन द बैतिकल मुहर्रम, ए मेरे परवरदिगार मैं अपनी बाज़े ज़ुर्रियत को अपनी औलाद में से एक को यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर एक पत्ता भी नहीं उगता, ना कोई कल्टीवेशन है, ना कोई ज़राअत है, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई वेजिटेशन है, कोई पौधा नहीं, कोई सब्जा नहीं, एक ऐसी जगह बे आबो गया, इस जगह पर मैं अपनी बाज़े ज़ुर्रियत को छोड़ कर जा रहा हूँ। तो फिर यहाँ पर है क्या? क्या इन द बैतिकल मुहर्रम, यहाँ पर तेरा मोहतरम घर मौजूद, तेरा मोहतरम बैत मौजूद है। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस घर को बुलंद किया जाएगा बाद में, अभी तो सिर्फ बुनियादें मौजूद हैं, तो मुझे बताइए खाली प्लॉट को घर कहा जाता है? खाली प्लॉट को कभी कोई घर कहता है? सिर्फ बुनियादें अगर मौजूद हों तो क्या उसको कोई घर कहता है? ना खाली प्लॉट को घर कहा जाता है, ना फकत बुनियादों को घर कहा जाता है। घर के अंदर तो दीवारें होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद उसको घर कहा जाता है। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दुआ मांग रहे हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी माँ की गोद में शीरखार हैं, अभी तो जमजम का चश्मा भी जारी नहीं हुआ, अभी तो ये बड़े होंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा को बुलंद किया जाएगा। मगर गौर फरमाइए कि यहीं पर इस मौके पर जबकि कोई दीवार नहीं है, कोई छत नहीं है, इब्राहिम कह रहे हैं इन द बैतकल मुहर्रम, मालिक तेरे मोहतरम घर के पास मैं छोड़कर जा रहा हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये क्या कह रहे हैं? अभी तो घर है नहीं, अभी तो खाली बुनियादें हैं, इसको आप घर कैसे कह सकते हैं? तो यकीन जानिए कि इब्राहिम जवाब देंगे कि नजर ना आना ना होने की दलील नहीं, नजर ना आना ना होने की दलील नहीं है। घर की दीवारें तुम्हें नजर ना आए मगर फिजाओं में घर की बरकत मौजूद है। तो याद रखना कि अगर बैत पर्दे गैबत में चला जाए तो इनकार नहीं किया जा सकता, इसी तरह कोई फर्दे अहले बैत भी गैबत में चला जाए तो उसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया कि मक्का मुकर्रमा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक तो 4000 बरस एस्टिमेटेड तकरीबन हो चुके हैं। पैगंबर अकरम का ज़माना का 1400 बरस तकरीबन गुजर चुके हैं, उससे कुछ ज़्यादा ही। पैगंबर अकरम की विलादत इसी शहर मक्का में हुई, मौलाए कायनात जोफ़े काबा में, काबा के अंदर, इसी मक्का शहर के अंदर तशरीफ़ लाए। खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसी शहर मक्का के अंदर उनकी भी विलादत हुई, आमद हुई। वही घर जो बैत खतीजा, जहाँ पर जनाब खतीजा रहा करती थी, जहाँ पर खत्मी मर्तबत थे, वहीं पर जनाब सैयदा भी इस दुनिया में तशरीफ लाई। पैगंबर अकरम जब हिजरत करके मक्का से रवाना हो रहे थे, उस वक्त इसी घर में उसी बिस्तर पर कि जो पैगंबर अकरम का था, मौलाए कायनात को सोने का हुक्म दिया और वहीं पर परवरदिगार आलम ने अमीरुल मोमिनीन की इस अदा पर उस आयत को नाजिल किया कि मिन अन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, कि लोगों में एक अली भी तो है कि जो नफ्स को बेच रहा है मर्जी परवरदिगार को खरीद रहा है। ये वाकयात सारे के सारे मक्का के हैं। फिर उसके बाद जब पैगंबर अकरम हिजरत करते हैं तो हिजरत करते हुए ये अल्फाज पैगंबर अकरम के नकल किए गए कि मुड़ मुड़ कर खाने काबा को देख रहे। एक ताल्लुक है, एक उल्फत है, उनसियत है, मोहब्बत है, बार बार काबे को देखते हैं और देख देख कर ये कहते हैं कि ऐ परवरदिगार मैं उस शहर से जा रहा हूँ कि जो मुझे बहुत पसंद है, तू मुझे वहाँ ले जा जो तुझे बहुत पसंद है। पैगंबर अकरम शहर मदीना पहुंचे और अब मदीना मुनव्वरा जो कभी यसरब कहलाता था अब मदीनतुन नबी कहलाने लगा। और आप जानते हैं कि मदीनतुन नबी के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम मदीना रह गया। आज अगर मदीनतुन नबी ना कहा जाए और सिर्फ मदीना कहा जाए तो सबके जहन में पैगंबर अकरम का शहर ही आएगा, यानी जिसको इस्तिलाह के अंदर कहें कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन गया, एक इस्म जो आम इस्म था इस्म खास बन गया, एक अलम बन गया, एक उनवान बन गया, एक टाइटल बन गया कि ये शहर किसका है, कई अल्लाह के रसूल का शहर है। लफ्ज़ मदीना खुद कुरान मजीद के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है और दूसरे शहर के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, मगर अगर आप उर्फ आम के अंदर देखें तो लफ्ज़ मदीना अगर इस्तेमाल किया जाए जहन में फौरन वही शहर आता है कि जहां पर पैगंबर अकरम हिजरत करके तशरीफ ले गए थे। और अब ये शहर शहर मदीना है कि जिसके अंदर पैगंबर अकरम ने अपनी ज़िंदगी के 10 बरस गुजारे। जंगे भी हैं मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो बज़ाहिर पैगंबर अकरम के लिए बाइस मुसर्रत हैं। खातून जन्नत और अमीरुल मोमिनीन की शादी इसी शहर मदीना में हुई। इसी शहर मदीना में अब इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ़ लाते हैं। इसी शहर मदीना में इमाम मज़लूम की आमद है, उनकी विलादत है। मासूमीन की एक बड़ी तादाद है कि जिनकी विलादत इसी शहर मदीना में हुई, बास की शहादत भी हुई मगर विलादत भी हुई। अब आप गौर फरमाइए कि इसी शहर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को रवाना होते हैं। तो वो मक्का और ये मदीना, मदीना शहर के एतबार से ये भी याद रखिएगा कि बड़ी नाखुशगवार यादें भी वाबस्ता हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नाखुशगवार, मगर नाखुशगवार यादें भी वाबस्ता हैं। सकीफा का वाक्या यहीं पर हुआ है। जनाब सैयदा के दरवाजे को जो जलाया गया यही शहर मदीना था। امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے جنازے پر جو تیر برسائے گئے یہی شہر مدینہ تھا، نانا کے پہلو میں جو دفن نہیں ہونے دیا گیا یہی شہر مدینہ تھا۔ تو جہاں پر کچھ خوشگوار یادیں ہیں وہیں پر ناخوشگوار یادیں بھی موجود ہیں۔ اور پھر 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ گئے۔ یعنی اگر آپ ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو شہر مدینہ اوپر کی طرف ہے اور نیچے کی طرف مکہ مکرمہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام، یعنی میپ کی بات کر رہا ہوں، نقشے کی بات کر رہا ہوں، کہ امام جب تشریف لائیں مکہ مکرمہ میں تو اب چند مہینے ہیں جو امام نے مکہ کے اندر گزارے ہیں۔ یہیں پر جناب مسلم بن عقیل بھی موجود تھے۔ امام نے کوفے والوں کو کوئی خط نہیں لکھا، یہ کوفے والے ہیں کہ جنہوں نے امام کو خط لکھا اور اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ یعنی یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ کوفہ کے رہنے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیے، جیسے ابھی ہم نے مکہ کے بارے میں اسٹڈی کیا، مدینہ کے بارے میں جانا کہ شہر مدینہ ایگزسٹ کرتا تھا، شہر مکہ ایگزسٹ کرتا تھا جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا، کہ شہر کوفہ کا بھی یہی معاملہ تھا، شہر شام کا تو یہی معاملہ تھا، دمشق کا یہی معاملہ تھا۔ شام اور دمشق یہ وہ شہر ہیں کہ جو پہلے سے موجود تھے، پیغمبر اکرم نے جب اعلان رسالت کیا تب شام موجود تھا، عیسائیوں کا مرکز تھا، ایک غیر مسلم آبادی تھی، تجارت کا مرکز تھا، بزنس سینٹر تھا۔ اس زمانے میں کاروبار کے دو بڑے مراکز ہوا کرتے تھے کہ جہاں پر مکہ والوں کا ایکسس تھا، ایک شام اور دوسرا یمن۔ مکہ مکرمہ ایک ہب کی حیثیت رکھتا تھا، وہاں سے لوگ آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، پڑاؤ بھی ڈالتے تھے، لیکن یہ کہ جو مراکز تھے تجارت کے، بزنس کے، ان میں ایک یمن اور دوسرا شام۔ یمن قریب تھا، شام تھوڑا فاصلے پڑتا ہے، لیکن مدینے کو بھی کراس کر لیجئے اور آگے کی طرف نارتھ کی طرف چلے جائیے تو پھر وہ شہر آئے گا جس کا نام ہے دمشق، اور شام یہ موجود تھا۔ اس جگہ کو فتح کیا گیا ہے پہلی خلافت کے اختتام پر اور دوسری خلافت کے آغاز میں، یہ میں شام کی بات کر رہا ہوں، دمشق کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ شام میں پہلا گورنر جس شخص کو بنایا گیا اس کا تعلق تھا بنو امیہ کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم اس دنیا میں نہیں ہے، پہلی خلافت کا اختتام اور دوسری خلافت کا آغاز، اور اب جب وہاں پر باقاعدہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تو بنو امیہ کے نمائندہ شخص جس کا نام تھا یزید بن ابو سفیان، یہ امیر شام کا بڑا بھائی ہے، یہ وہ والا یزید نہیں ہے، یزید بن ابو سفیان، اس کو وہاں کا گورنر بنایا گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ گورنر کا مطلب اس زمانے میں صرف ایک رولر نہیں ہوتا تھا، گورنر کا مطلب ہوتا تھا جو اسلام کا ذمہ دار ہو، جو اسلام کو وہاں پر پروپگیٹ کرے گا، جو اسلام کی وہاں پر تبلیغ کرے گا، اسلام کی تعلیم دے گا لوگوں کو۔ اب یہاں کے لوگ بیچارے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، عیسائی تھے، علاقہ فتح ہو گیا ہے تو مفتو علاقہ ہے، نئے نئے مسلمان ہیں اور ان کو اسلام سکھانا ہے، اور اسلام کون سکھائے گا؟ بنو امیہ والے۔ یعنی آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ بنو امیہ والے جا کر وہاں پر اسلام سکھائیں گے، یہ خود مسلمان کب ہوئے ہیں؟ یہ خود مسلمان کب ہوئے ہیں؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کا موقع تھا کہ جب پیغمبر اکرم نے ان سب کو کہا کہ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ جو طلقاء کا ہے یہ وہی لفظ ہے کہ جو جناب زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، دربار یزید کے اندر جب خطبہ دیا تھا تو اس لفظ کو استعمال کیا تھا، ام من الانصاف یبن الطلقاء، اے آزاد کردہ کی اولاد، یہ کہہ کر تحقیر کی ہے، استہزاء کیا ہے جناب زینب نے کہ تیری اوقات کیا ہے، تو ان لوگوں کی اولاد ہے کہ جن کو فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیا گیا تھا۔ ام من الانصاف یبن الطلقاء، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری میں۔ 8 ہجری میں پیگمبر اکرم کی وفات کب ہے؟ 11 ہجری۔ دوسری خلافت کا اختتام 2 سال کے بعد ہو گیا، یعنی 2 سال کا مختصر سا پیریڈ ہے، پہلی خلافت ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 ہجری شوال جب فتح مکہ ہوئی، تو شوال کا تو مطلب یہ ہوا کہ 8 ہجری تقریباً ختم، اس لیے کہ شوال کے بعد ذیقعد ہے اور ذیلحج ہے۔ آپ متوجہ ہیں میری بات کی طرف کہ ذیقعد اور ذیلحج کے بعد 8 ہجری ختم، تو 2 مہینے رہ گئے، پھر اس کے بعد 9 ہجری اور 10 ہجری، اور 10 ہجری کے بعد 11 ہجری، چاہے آپ 12 ربیع الاول لیجئے چاہے 28 صفر لیجئے، یعنی 2 مہینے کے بعد، سوا 2 مہینے کے بعد 11 ہجری کا بھی معاملہ ختم ہو گیا، پیغمبر اکرم کا وصال ہو گیا۔ تو کل کتنے سال یہ بنو امیہ والوں کو ظاہری اسلام جیسا بھی انہوں نے اختیار کیا تھا اس کو ہوا تھا 2 سال اور 1 مہینہ. ان 2 سالوں کے اندر انہوں نے کتنا اسلام سیکھ لیا تھا کہ دوسروں کو جا کر یہ سکھانے والے, کتنا اسلام انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ یہ دوسروں کو جا کر سکھانے والے تھے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں, دیکھیے غور فرمائیے گا, ان کا کیس کیا تھا؟ ان کا کیس یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور یہ مدینے میں بھی آنے لگے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں تھا, اس لیے کہ سب کو یاد آتا تھا کہ بدر میں یہی لڑنے آئے تھے, احد میں یہی لڑنے آئے تھے, خندق میں یہی لڑنے کے لیے آئے تھے. کتنی انہوں نے سازش کی, کتنی انہوں نے پیغمبر اکرم کی توہین کی, پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بچھائے, پیغمبر اکرم پر پتھر برسائے, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. ان یادوں کی وجہ سے کسی کا دل نہیں مانتا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے. ٹھیک ہے, برداشت کر رہے تھے, لیکن یہ کہ کوئی ان کی تعظیم, کوئی ان کی عزت شہر مدینہ کے اس معاشرے کے اندر نہیں تھی. جب شام فتح ہوا ہے دوسری خلافت کے زمانے میں, تو یاد رکھیے گا وہ کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنے کا ان کو موقع دیا گیا شہر شام کے اندر, دمشق کے اندر, کہ یہ جائیں اور جا کر وہاں پر اپنے اسٹیٹس کو ریگین کریں. اس لیے کہ وہاں پر کوئی کسی کو نہیں پہچانتا, وہاں پر کوئی نہیں جانتا کہ یہاں مکہ اور مدینہ کے اندر کیا معاملات ہوئے. ایک مرتبہ ان کو پھر سے عزت حاصل کرنے کا موقع ملا کچھ ہی عرصے کے بعد, جو یزید بن ابو سفیان ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اب اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کو وہاں کا گورنر بنا دیا جاتا ہے. اب میں آپ کے سامنے واقعاً ایک سیناریو رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے بہت نزدیک ہو کر بلا تکلف یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ذرا آپ تصور میں لے کر آئیں کہ یہ گورنر صاحب جتنے بھی ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو اسلام بتائیں گے اور اسلام سکھائیں گے. تو قرآن کے ذریعے سے سکھائیں گے, سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کے ذریعے سکھائیں گے, تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ بقرہ پڑھیں گے, سورہ آل عمران پڑھیں گے. چلیے اسی کو شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر جنگ بدر کا تذکرہ ہے, جنگ بدر کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات, سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے, سورہ محمد کے اندر بھی ہے, سورہ انفال کے اندر بھی ہے اور بھی ہے, سورہ حج کے اندر بھی ہے. اتنے مقامات پر جنگ بدر کا تذکرہ ہے. سورہ آل عمران, جب سورہ آل عمران آپ کھولیں گے تو اس کے اختتام پر آ جائیے, جنگ احد کا تذکرہ ہے. یہ آیت جو سنامہ کلام میں میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, یہ خاص پہلی مرتبہ جنگ احد ہی کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی. تو جنگ احد کا تذکرہ بھی ہے, جنگ بدر کا بھی تذکرہ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اچھا, اگر بنو امیہ کے وہ صاحب شام والوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن کے اوپر درس تفسیر ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا بتائیں گے؟ بتائیں گے کہ یہ جنگ بدر کا جو تذکرہ ہے تو مسلمانوں سے کون لڑ رہا, مسلمانوں سے کون لڑ رہا؟ بھائی مسلمان بدر کے میدان میں آئے, بدر کے مقام پر آئے, وہاں پر ایک کنواں موجود تھا جس کی وجہ سے یہاں تک تو ٹھیک ہے, مگر لڑ کون رہا تھا مسلمانوں سے؟ تو یہ کیا بتائیں گے کہ یہ میرے والد محترم تھے کہ جو لڑنے کے لیے آئے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کے خیال میں کہ وہ بتائیں گے؟ کیا آپ توقع کرتے ہیں؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, اتنی سمپلسٹی کہ وہ یہ بتائیں گے کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے آتے تھے. کہ آپ تو مسلمان ہیں, کہ ہم تو ابھی 2 سال پہلے مسلمان ہیں. اگر کوئی سامنے لگا کہ آپ تو مطلب ہم تو ابھی 2 سال پہلے, یہ کہیں گے کہ ہم 2 سال پہلے مسلمان ہوئے, 3 سال 4 سال پہلے مسلمان ہوئے, کوئی یہ نہیں کہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ اس کو ٹوسٹ کرنا ہے کہ کچھ ایسا بتانا ہے کہ جس سے کسی کا ذہن اس طرف نہ جا سکے. اب آپ سورہ آل عمران کھولیے, اس کے اندر جنگ احد کا ذکر موجود ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب پیغمبر تمہیں پکار رہے تھے اور تم بھاگتے چلے جا رہے تھے. ہے قرآن کی آیت ہے, جب آپ خدا کو کون بتائے کہ یہ مصلحت کے خلاف, کیسے بتائیں پروردگار عالم کو کہ مالک یہ مصلحت کے خلاف ہے؟ خدا نے تو لکھ دیا. اب جتنے تلاوت کرنے والے ہیں تلاوت تو کر رہے ہیں کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ بھاگ رہے تھے اور پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے اور رسول پیچھے سے آواز دے رہے تھے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ پھر ایک مرتبہ شام کے لوگ موجود ہیں اور وہاں پر جو گورنر صاحب ہیں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے تھے, تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لڑ کس سے رہے, لڑ کس سے رہے تھے, سامنے مقابلے پر کون تھا مسلمانوں کے؟ تو وہ یہ بتائیں گے کہ ہم تھے احد کے میدان میں, پیغمبر اکرم سے لڑنے کے لیے ہم آئے تھے. وہ یہ بتائیں کہ ہم پیغمبر اکرم پر تلواریں چلا رہے. اور اگر وہ کہہ کے چلے ٹھیک ہے لڑ تو جس سے بھی رہے تھے, یہ بتائیے کہ مسلمانوں میں وہ کون تھے کہ جو بھاگ رہے تھے؟ تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑنے والے ہم تھے اور بھاگنے والے وہ تھے کہ جنہوں نے ہم کو یہاں پر گورنر بنایا. آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ وہاں پر بیان ہو سکتا ہے؟ اب सारी चीजें ट्विस्ट हो रही हैं, दाएं किया जा रहा है, बाएं किया जा रहा है। कुरान कह रहा है कि ये गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, अफला या तदब्बरून अल कुरान, ये कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। उनका मकसद ही ये है कि किसी ना किसी तरीके से दिलो दिमाग के ऊपर ताले पड़ जाएं, ना कोई सवाल करे, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, कोई ना पूछे, बस पढ़ते जाओ। आपने अंदाजा किया कि ये फिक्र कहां से शुरू हुई, कि गौर करने की जरूरत नहीं है, ये मत पूछो किसके बारे में, ये मत पूछो कि किसकी मुजम्मत हो रही है और किसकी तारीफ हो रही है, ये मत पूछो। इसलिए कि जब तारीफ की बात आएगी तो तवल्ला शुरू हो जाएगा, जहां मजम्मत की बात आएगी तबर्रा शुरू हो जाएगा। तो अब क्या किया जाएगा, इनके दिलो दिमाग के ऊपर ताले डालना बहुत जरूरी है, इनको जाहिल रखो और अपना तारुफ क्या करवाओ कि अल्लाह के रसूल के रिश्तेदार हम हैं, उनका भी ताल्लुक कुरैश से था, हमारा भी ताल्लुक कुरैश से, हम उनके रिश्तेदार हैं, हमारा ताल्लुक है अल्लाह के रसूल के साथ, हम ही अल्लाह के रसूल के वारिस हैं। तो अगर ऐसा केस है तो अली को कौन जानेगा, फातिमा को कौन जानेगा, फिर ये जिक्र कभी नहीं आएगा कि बदर के अंदर 35 मुशरिकीन अली ने वासिले जहन्नम किए, फिर ये गुफ्तगू नहीं आएगी कि ओहद में किसकी तलवार बर्क बनकर दुश्मनों के ऊपर पड़ रही थी और जिब्राइल कसीदा पढ़ रहे थे, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फिकार। अगर कोई जवान है तो अली, और अगर कोई तलवार है तो ज़ुल्फ़िकार। ना उस जवान का तज़किरा आएगा, ना उस तलवार का जिक्र आएगा, अब ज़ुल्फ़िकार का तज़किरा नहीं आएगा, किसी और को सैफुल्ला बनाकर पेश किया जाएगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब ट्विस्ट ये आएगा कि भाई ये बताओ फातेह ईरान कौन है, ये बताओ फातेह रोम कौन है, ये पुरानी बातें मत करो, बदर की बात मत करो, ओहद की बात मत करो, ये मत कहो खैबर में क्या हुआ था, ये मत कहो कि खंदक में क्या हुआ था, उन आयतों को किसी और जगह पर मुंतबिक करने की कोशिश की जाए। और फिर उसके बाद एक सिलसिला, हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड, लिमिटेड भी नहीं, हदीस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनलिमिटेड। फिर उसके बाद ये है कि वजह किया जाए, मौजू किया जाए, फिर उसके बाद कहा जाए कि देखिए ये उनके फजाइल है, ये इनके फजाइल, मौजूआत, ये मौजूआत सब्जेक्ट्स का तर्जुमा नहीं है, मौजूआत फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेशन, जाली, घड़ी हुई अहादीस का एक सिलसिला है कि जिनको वदा किया गया। ये शाम का मामला हो गया, ये शाम का मामला, शाम की तारीख। अब आइए कूफा, जो शहर कूफा है उसका मामला ये है कि अगर तारीख में इसको भी आप तलाश करेंगे, आप में से कितने ही नूरानी चेहरे ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं कि जिन्होंने इराक की ज्यारत का शरफ हासिल किया है, तो आप कूफा भी गए, नजफ भी गए, करबला भी गए, काजमैन, सामर्रा, हर जगह गए। तो जब आप कूफा जाते हैं तो वहां पर आपको मस्जिद कूफा के अंदर अंबिया के मुसल्ले नजर आ जाते हैं, मस्जिद सहला जाते हैं तो वहां पर अंबिया के मकामात आपको नजर आ जाए, ये नूह अलैहिस्सलाम का मुसल्ला, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम है, ये इदरीस अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने की जगह है, वगैरह वगैरह। तो बेशक अगर इस एतबार से आप देखें तो कूफा शहर की तारीख भी बहुत पुरानी, लेकिन क्या पैगंबर अकरम के ज़माने में जब हुजूर ऐलान रिसालत कर रहे थे तो क्या शहर कूफा शहर की सूरत में मौजूद था? जवाब जी नहीं, जवाब जी नहीं। मक्का था, जी हाँ। मदीना था, जी हाँ। मदीना का नाम मदीना नहीं था, यसरब था, मगर मौजूद था। शाम था, जी हाँ था, मौजूद था, मगर क्या कूफा शहर उस वक्त मौजूद था? जवाब जी नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं था। शहर कूफा उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुमकिन है कुछ गांव गोट देहात वगैरह हों, लेकिन शहर की सूरत में वो मौजूद नहीं था। जैसे इस्लामाबाद पर्पस के मातहत के दारुल हुकूमत बनाना है, उसको बिल्ड किया गया, बिल्कुल उसी तरीके से शहर कूफा को भी दूसरी खिलाफत के ज़माने में, दूसरी खिलाफत के ज़माने में एक मकसद के तहत एक फौजी छावनी के तौर पर उसको आबाद किया गया कि फौजियों को यहाँ पर बसाना है, फतूहात का सिलसिला है, यहाँ पर जा रहे हैं सिपाही, वहाँ पर जा रहे हैं सिपाही, मुसलमानों की मुमलिकत के अंदर तौसी हो रही, इजाफा हो रहा। तो फिर उसके बाद का फौजियों के लिए आबो हवा का मुआफिक आना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्लाइमेट सूट करे, ऐसा ना हो कि आबो हवा उनको सूट ना करें, वो तो बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो फिर आगे सिलसिला कैसे बढ़ेगा। तो फिर ऐसा एक शहर होना चाहिए कि जहाँ से लॉजिस्टिक्स को फराहम किया जा सके, फौजियों को वहां से रवाना किया जा सके اور وہ جگہ ایسی ہو کہ جس کے آب و ہوا فوجیوں کے مزاج کے موافق ہو. اس پرپس کے تحت سعد بن ابی وقاص, یہ جناب کون ہے, ان کو اگر آپ نہیں بھی پہچانتے تو ان کے فرزند کو تو آپ بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں. انہی کے فرزند کا نام ہے عمر سعد, سعد بن ابی وقاص انہی کے فرزند کا نام ہے عمر سعد. تو جناب سعد بن ابی وقاص جو کہ مختلف محاذوں پر کمانڈر کے فرائض بھی انجام دے چکے تھے, ان کے پروپوزل پر شہر کوفہ کو بطور فوج چھاؤنی دوسری خلافت کے زمانے میں آباد کیا گیا. اور اب اس کے بعد کیس کیا آ گیا, اس کے بعد کیس یہ آ گیا کہ جناب امیر المومنین کے زمانے میں جب مولا نے کوفہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تو یہاں کے رہنے والوں کو کہا گیا شیعہ نے علی, کہ یہ ہیں علی کے شیعہ. اچھا اب یہ بڑا مسئلہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ والے سارے کے سارے ہو گئے علی کے شیعہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے, لفظ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ, جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کا شیعہ ہے, جو جس کے ساتھ جتنی دیر کے لیے ہے وہ اتنی دیر کے لیے اس کا شیعہ ہے. یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو لغت کا مسئلہ ہوا نا, اگر آپ قرآن مجید میں تلاش کریں گے تو قرآن مجید میں کم سے کم دو مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے, سورہ صافات 37 سورہ اور سورہ قصص 28 سورہ. ہمیں کوفہ پر گفتگو کرنی ہے جیسے کہ جانا ہے تمہید کربلا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت تک. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ یہ لفظ شیعہ اگر آپ سورہ صافات میں دیکھیں گے تو جناب ابراہیم اور جناب نوح علیہ السلام کے تعلق کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا, اور وہ کیا ہے کہ ان من شیعتہ لابراہیم. یہ سورہ صافات وہی سورہ ہے کہ جس میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر موجود ہے, فدیناہ بذبح عظیم, یہ والا سورہ. اسی میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کے لیے کہا جا رہا ہے ان من شیعتہ, ان کے شیعوں میں یعنی نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. تو یہ لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے ابراہیم کے لیے کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے, تو کس وجہ سے استعمال ہو رہا ہے؟ کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے گزر چکا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت بعد میں آیا, درمیان میں سالوں کا فاصلہ موجود ہے, مگر پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے. تو یہیں سے ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ زمان و مکان کا فاصلہ میٹر نہیں کرتا, سمت اگر ایک ہے تو جو اس کی راہ پر ہے وہ اس کا شیعہ کہلائے گا. ان من شیعتہ لابراہیم, ان کے شیعوں میں نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی شامل ہے. دونوں کی راہ ایک ہے, دونوں کی سمت ایک ہے, جب دونوں کی سمت ایک ہے تو یہ ان کے شیعہ شمار ہوں گے, زمانی اعتبار سے ہی صحیح مگر شیعہ شمار ہوں گے. دوسرا سورہ سورہ قصص 28 سورہ, اور اس سورہ کے اندر بھی پروردگار عالم نے, یہ تو آغاز ہی میں سورہ قصص کے آغاز ہی میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے واقعات ہیں کہ جن کو پروردگار نے سورہ قصص کے اندر ڈسکس کیا ہے. وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلھا, مصر کی بات ہو رہی ہے, مصر ایجپٹ, کہ داخل ہوئے, دخل المدینہ, یہ لفظ مدینہ جس کی طرف میں ریفر بھی کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ لفظ ایک اسم عام کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے, یہاں پر تو خیر وہ خاص شہر کے جس میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے تھے. دخل المدینہ, موسیٰ داخل ہوئے شہر کے اندر, علی حین غفلۃ من اہلھا, اس وقت داخل ہوئے جب سب سو رہے تھے, رات کا وقت تھا سب سو رہے تھے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے. فوجد فیہا رجلین, وہاں پر انہوں نے دو لوگوں کو دیکھا, یقتتلان, جو آپس میں لڑ رہے تھے, ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. اور اب قرآن کا تبصرہ یہ ہے, لڑ رہے ہیں دونوں, ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, اور قرآن نے کہا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہے, یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہے. تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اصطلاح قرآن کے اندر جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ, یہ میں اپنے نوجوان دوستوں سے چاہتا ہوں کہ گھر جا کر قرآن کھولیں, شیعتہ وھذا من عدوہ, کیا معاملہ یہیں پر رک گیا؟ جواب جی نہیں, بات تو آگے جا رہی ہے. پروردگار نے فرمایا موسیٰ داخل ہوئے شہر میں, رات کا وقت تھا, غفلت کا عالم تھا, لوگ سو رہے تھے, اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے تھے, اور قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ ان لڑنے والوں میں سے ھذا, یہ موسیٰ کے شیعوں میں سے ہیں, وھذا من عدوہ, یہ موسیٰ کے دشمنوں میں سے ہیں.
تو موسیٰ بس دیکھ کر چلے گئے. انہوں نے دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر کچھ نہیں کہا, نہیں کہا. اور وہ کیا کہا, فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, استغاثہ کیا. یہ استغاثہ کا لفظ تو آپ بہت سنتے ہیں, یہ لفظ غوث ہی سے نکلا ہے. استغاثہ فریاد کرنا, مدد طلب کرنا, دہائی دینا. استغاثہ الذی من شیعتہ, فریاد کی, مدد مانگی اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا, اس کے خلاف جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا, اور موسیٰ نے مدد کی. تو سمجھ میں آتا ہے جو جس کا شیعہ ہوتا ہے اس سے مدد بھی مانگتا ہے, فریاد بھی کرتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم مجھ سے کیوں مدد مانگ رہے ہو, یہ تو شرک ہو گیا, تم تو موحد ہی نہیں بن پائے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھاک مرمت کی ہے, اپنے اس شیعہ کی مدد بھی کی ہے. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب یہاں تک پڑھا جائے تو پھر آگے اگر آپ اس تفسیر کو پڑھیں گے, تفصیل کو پڑھیں گے, تو بعض نے یہ احتمال دیا کہ بعد میں پھر واپس جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اس نے گڑبڑ کی. کمال ہے, اس نے گڑبڑ بھی کی, اس نے غلطی بھی کی, اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غلطی کرتے ہوئے دیکھا تو ٹوکا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا مگر غلطی تو کر رہا ہے, تو ہم نے کب کہا کہ شیعہ معصوم ہوتا ہے, ہم نے کب کہا کہ شیعہ معصوم ہوتا ہے. شیعہ ساتھ ہوتا ہے, کبھی غلطی کر سکتا ہے, مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو شیعہ ہوتا ہے تو پھر نبی اس کی مدد ضرور کرتا ہے, یہ کہہ کر ٹھکرا نہیں دیتا کہ اگر تو گنہگار ہے تو تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب برادران عزیز, ہوا یہ کہ لفظ شیعہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ لفظ اچھا ہے یا برا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بتائیے کس کے شیعہ کی بات ہو رہی. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ لفظ شیعہ اچھا ہے یا لفظ شیعہ برا ہے, تو میں آپ سے پوچھوں گا یہ مت بتائیے, یہ بتائیے کہ کس کے شیعہ کی بات ہو رہی. جس کا وہ شیعہ ہے اس کے تعلق سے اس کے اندر حسن بھی آ سکتا ہے, اسی کے تعلق سے اس کے اندر قب بھی آ سکتا ہے. یہ حسین بھی ہو سکتا ہے, یہ بدصورت بھی ہو سکتا ہے, یہ خوشنما بھی ہو سکتا ہے, یہ بدنما بھی ہو سکتا ہے, یہ پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے, یہ ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے, یہ حسین و جمیل بھی ہو سکتا ہے, یہ بالکل ولگر بھی ہو سکتا ہے. لفظ کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے, اضافت کی اہمیت, اضافت کی اہمیت ہے. یہ کس کا شیعہ ہے یہ بتائیے. تو کیا علی کے علاوہ بھی کسی اور کا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا جناب, کیوں نہیں ہو سکتا. نبی کا شہر ہے تو مدینۃ النبی ہے. اگر کسی دشمن خدا کا شہر ہے تو اس شہر کے اندر ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آپ نے غور فرمایا, ایک کتاب ہے, آپ کہیں کتاب اچھی چیز ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے, یہ بتائیے کتاب ہے کیا, کیسی کتاب ہے؟ قرآن کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہنا, نہج البلاغہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہنا, صحیفہ کاملہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہنا, توضیح المسائل کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہنا. لیکن اگر آپ کسی ایسے ناول کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ولگیریٹی ہے, تو وہ کتاب تو ہے مگر کتاب ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے. تو یہ مت کہیے کتاب, یہ بتائیے کہ وہ کتاب کس چیز کی ہے. یہ مت کہیے کہ مکان, یہ بتائیے اس مکان کے اندر ہوتا کیا ہے. مسجد ہے تو سر آنکھوں پر, عزا خانہ ہے تو سر آنکھوں پر, مگر اسی مکان میں نائٹ کلب بنا دیجئے تو وہ مکان پھر قابل تعریف تو نہیں رہے گا. تو صرف مکان ہونا کافی نہیں ہے, صرف کتاب ہونا کافی نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے صرف شیعہ ہونا کافی نہیں ہے. کس کا شیعہ یہ دیکھا جائے گا. کیا تاریخ کے اندر کسی اور کا بھی کوئی شیعہ ہوا ہے؟ کیوں نہیں ہوا. اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے علی کے ماننے والوں کو شیعہ نے علی کہا جاتا تھا, اسی طریقے سے بنو امیہ کے ماننے والوں کو شیعہ نے بنی امیہ کہا جاتا تھا, شیعہ نے بنی امیہ کہا جاتا تھا. اسی طرح سے مولا کے ماننے والوں کے لیے ایک اور نام تھا علوی, کہ یہ علی والے ہیں, اور تیسرے خلیفہ کے تعلق سے اس لیے کہ ان کا تعلق بنو امیہ سے, ان کی نسبت سے بھی ایک نام دیا جاتا. میں احتیاط کر رہا ہوں, حالانکہ یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف شیعہ کتابوں کی بات ہے. آپ مین اسٹریم ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں, آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے یہ نام تھے. اور سنیے اگر آپ اس زمانے میں یزید کے بعض خطوط کو دیکھیں تو اس نے یہ کہا کہ میرے بعض شیعوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کوفہ کے بارے میں, مختلف شہروں کے بارے میں, یعنی میرے والے جو میرے ہیں انہوں نے مجھے یہ خبر دی. اور اگر آپ اور آگے بڑھ جائیں تو حسین مظلوم کے الفاظ میں بھی آپ کو یہ لفظ شیعہ نظر آئے گا. کن کے لیے؟ مخالفین کے لیے. کہاں پر؟ کہ جب امام حسین علیہ السلام شہادت سے کچھ پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ خیموں کی طرف حملہ کر رہے ہیں تو امام نے ان کو مخاطب کر کے کہا, یا شیعتا ابی سفیان, اے ابو سفیان کے شیعوں. ابو سفیان کو مرے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا مگر چونکہ وہ اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ رہے تھے, لہذا یا شیعتا ابی سفیان ان لم یکن لکم الدین وکنتم لا تخافون المعاد کونوا احرارا فی دنیاکم. اے ابو سفیان کے شیعوں, اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے, یعنی یہ حرکت کسی دیندار کی تو نہیں ہو سکتی جو تم کر رہے, اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور اگر تمہیں قیامت کا بھی خوف نہیں ہے تو کونوا احرارا فی دنیاکم, تو کم سے کم اپنی دنیا میں آزاد تو رہو. جب خدا کی غلامی قبول نہیں کرتے تو یزید کی غلامی کیوں قبول کرتے؟ یہ ہے پیغام حریت, یہ ہے آزادی کا پیغام. جو حسین ابن علی کا یہ جملہ بہت انسپائر کرتا ہے, یہ خاص طور پر میں نے اس لیے کہا کہ کونوا احرارا فی دنیاکم, بہت سے وہ افراد جن کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں مگر وہ حسین ابن علی کو ایک مرد حر کے طور پر, حریت کے سالار کے طور پر اپنے لیے آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ کیا زبردست بات امام نے اس موقع پر جب شہادت سے کچھ پہلے حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں. خدا کو مانو, اور اگر خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ کون سی عقل مندی ہے کہ طاغوت کو مان رہے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی ہے یزید کو مان رہے ہو, ابن زیاد کو مان رہے ہو, اس کی غلامی قبول کر رہے ہو؟ افسوس تمہارے حال پر. آپ نے غور فرمایا, مگر یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے لفظ شیعہ. تو اب اگر یہ لفظ ابو سفیان کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہو تو اس میں کوئی حسن نہیں, بنو امیہ کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہو اس میں کوئی حسن نہیں, علی کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہو بالکل حسن ہے. یا شیعتا علی ابن ابی طالب اگر یوں کہہ کر مخاطب کیا جائے تو اس کے اندر بڑا حسن ہے جو علی کے ساتھ ہے. اب یہاں پر برادران عزیز اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا, جو علی کے ساتھ ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں, جو علی کے ساتھ ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. جو امیر المومنین کے ساتھ صرف جنگوں کی حد تک ہیں کہ جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہیں, مان کیا رہے ہیں کہ چوتھا خلیفہ مان رہے ہیں, چوتھا خلیفہ, اور یہ آج بھی آپ کو مل جائے گا, اس زمانے میں ان افراد کو بھی کہ جو جنگوں میں علی کے ساتھ ہیں بس اس حد تک کہ بھائی صفین کے اندر ہم بنو امیہ کے ساتھ نہیں, تو سیاسی اعتبار سے تو یہ بھی کچھ دیر کے لیے شیعہ ہو گئے. جو جنگ جمل میں علی کے ساتھ ہیں وہ جنگ جمل کے تک شیعہ ہیں, جو دونوں جنگوں میں علی کے ساتھ ہیں وہ دو جنگوں کی حد تک علی کے شیعہ ہیں, جو تین جنگوں میں صفین جمل اور نہروان میں علی کے ساتھ ہیں تو یہ تین جنگوں کی حد تک علی کے شیعہ ہیں. مگر برادران عزیز اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ سیزنل شیعہ ہیں, یہ فصلی شیعہ ہیں, یہ موسمی شیعہ ہیں. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمارا نظریہ کیا ہے کہ ہم کسی ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سیزن کے لیے علی کے شیعہ نہیں ہیں. ہم نے جس پارٹی کو غدیر میں جوائن کیا تھا آج تک اسی میں ہے, قیامت تک اسی میں رہیں گے. درود بھیجیے محمد والے محمد. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ کہے کہ بھائی پیغمبر اکرم کے بعد آپ کہاں پر ہیں, کہ ہم وہاں پر ہیں جہاں پر علی. آپ کہاں پر ہیں, ہاں ہم وہاں پر ہیں جہاں پر علی, کہ ہم کو سب کچھ علی سے چاہیے. آپ دین کی بات کریں ہمیں دین علی سے چاہیے, آپ اگر اصول دین کی بات کرتے ہیں ہمیں اصول بھی علی سے چاہیے, آپ فروع دین کی بات ہمیں فروع دین بھی علی سے چاہیے, ہمیں احکام بھی علی سے چاہیے, ہمیں اخلاق بھی علی سے چاہیے, ہمیں قرآن کی تفسیر بھی علی سے چاہیے, ہمیں ہر چیز علی سے چاہیے, سیرت علی کی چاہیے, ہمیں سب کچھ علی سے چاہیے اور علی سے ہٹ کر ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, اور اس کی پھر قیمت ہے کہ جو چکانی پڑتی ہے, اس کے نتیجے میں پرسیکیوشن ہے, اس کے نتیجے میں مسائل ہیں, مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں. یہ راستہ کبھی بھی آسان راستہ نہیں ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اپنے پیر پر خود کلاڑی ماریں اور خود اپنے لیے کوئی مشکل کریٹ کریں, نہیں یہ کوئی نہیں کہتا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جب انسان علی کے راستے پر علی کا شیعہ بن کر چلے گا تو کیا اس کو کوئی زحمت نہیں ہوگی, کوئی مشکل نہیں آئے گی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ یعنی بہت آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس میں سے آپ میں سے بھی بہت سو نے اس کا سامنا کیا ہوگا. بہت سے لوگ گھر کرائے پر نہیں دیتے صرف اسی وجہ سے کہ یہ علی والے ہیں, ایسی شہر کراچی کے اندر ہے, کہیں دور جانے کی ضرورت تو نہیں ہے. کیوں نہیں دے رہے؟ کرایہ آپ کی مرضی کا, شرائط آپ کی, سب پورا کریں گا کیا؟ نہیں, بس ہم علی کے ماننے والوں کو گھر کرایہ پر نہیں دیتے. میں نہیں کہتا کہ سب کے سب, ہمارے شہر کی اکثریت علی سے محبت کرنے والوں کی, ہمارے وطن پاکستان کی اکثریت مولا سے محبت کرنے والوں کی ہے. محبت ہے اور اس محبت کی ہم قدر کرتے ہیں. مگر یہاں پر اس بات کو چونکہ ٹیکنیکلی ایک طرح سے ان ہاؤس ہمارا سیشن ہے, تو میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے اور بچوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ایک وقتی طور پر کوئی کسی کے ساتھ, وہ ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے, تو اس حد تک آپ اس کو کسی کو شیعہ کہہ لیجئے, لیکن اگر آپ علل اطلاق بات کرتے ہیں اس معنی میں کہ جس معنی میں پیغمبر اکرم نے تعارف کروایا تھا, یہ سورہ بینہ کی آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دی, یہ کون ہے؟ کہ خیر البریہ, مخلوقات میں بہترین تو یہی لوگ ہیں جن کی دو صفتیں, آمنوا وعملوا الصالحات. ہیں کون؟ خیر البریہ. ان کا وصف یہ ہے کہ یہ مخلوقات میں بہترین ہیں, جتنی کریشن ہے خدا کی اس میں بہترین یہی ہے. اور پیغمبر اکرم نے تعارف کس کے ذریعے سے کرایا؟ جب کسی نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے بھی تو صحیح کہ اس کا مزداق کون ہے, مولا آ رہے تھے اور پیغمبر اکرم فرما رہے تھے یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ, اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی وہ ہیں کہ جن کو اس آیت کے اندر خیر البریہ کہا گیا. تو اب میں جو عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا, شہر کوفہ کے رہنے والے اس معنی میں اگر آپ کہیں کہ مولا کے شیعہ تھے, کہ انہوں نے صفین کی جنگ میں مولا کا ساتھ دیا تھا, سر آنکھوں پر, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. جمل میں انہوں نے مولا کا ساتھ دیا تھا, اس لیے کہ جنگ جمل کے موقع پر مخالف کیمپ بصرہ میں تھا, جنگ صفین میں مخالف کیمپ شام میں تھا. صفین درمیان کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر جنگ ہوئی تھی. اس معنی میں اگر آپ کہیں تو بالکل کوفہ والوں نے جیسا بھی صحیح مگر ساتھ دیا, بے شک اس حد تک وہ شیعہ کہلائیں گے. لیکن کیا یہ سارے کے سارے وہ تھے جو خلیفہ تو بلا فصل کہہ رہے تھے, جو مولا کو بلا فصل خلیفہ مان رہے تھے؟ جی نہیں, یہ وہی والا معاملہ کہ جس طریقے سے بہت سارے افراد آج بھی آپ کو نظر آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال بنو امیہ کے مقابلے میں علی کے ساتھ ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ, اس سے زیادہ نہیں. کیا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے جناب؟ جی نہیں, یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے, عوام کی سطح پر ممکن ہے کہ لوگوں کو نہ معلوم ہو, ورنہ آسان سا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو فتاوا ہیں فتاوی رضویہ, کئی جلدوں پر اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ شیعہ کی انہوں نے بحث کی, اور اس کے اندر کہا ہے کہ ہاں وہ افراد بھی شیعہ کہلاتے تھے جو اس زمانے میں جنگوں میں علی کے ساتھ تھے, وہ افراد بھی شیعہ کہلاتے ہیں کہ جو علی کو افضل مانتے ہیں اگرچہ چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, افضل مانتے ہیں, جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے, کہ تفضیلی ہیں یعنی مولا کو افضل مانتے ہیں, مگر خلیفہ کا خلیفہ چوتھا مانتے ہیں, یا چوتھا خلیفہ ماننے کے باوجود افضل مانتے ہیں. کہ یہ بھی علی کے شیعہ ہیں, تو جو فقط مولا کا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, افضل نہیں مانتے, جنگوں میں ساتھ ہیں, کہا وہ بھی شیعہ ہیں. وہ بھی شیعہ ہیں کہ جو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں مگر افضل مانتے ہیں. اس کی مثال ابن ابی الحدید معتزلی, تو شارح ہیں نہج البلاغہ کے, انہوں نے تو اس میں لکھا الحمد للہ الذی قدم المفضول علی الافضل, کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے افضل کو نیچے کر دیا مفضول کو اوپر کر دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ افضل مان کے کہا, کہ مگر حمد ہے اس خدا کی کہ افضل تھے مگر چوتھا بنایا. تو خدا نے بنایا, یہ تو آپ کا اجماع و شورا وہ سب کدھر گیا, خدا نے کہاں بنایا؟ قدم المفضول علی الافضل. لیکن بہرحال تو اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی نے اپنے فتاوی کے اندر اس پر بحث کی ہے کہ وہ تو ہیں ہی شیعہ کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے, مگر ان کے لیے ان کا جو پسندیدہ لفظ ہے وہ ہے رافضی, وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضی ہیں. تو چلیے آپ جو بھی نام پسند کریں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد جہاں علی وہاں ہم, یہ ہے موقف جو اس کلمے کا تقاضا ہے کہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. علی اللہ کے ولی ہیں, اللہ نہیں ہیں, اللہ کے ولی ہیں. وصی رسول اللہ, اللہ کے رسول کے وصی ہیں, رسول نہیں ہیں. و خلیفتہ, اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں, اور بلا فصل خلیفہ, کوئی فاصلہ. یہ وصل قول یہ سلسلہ متصل ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہر کوفہ میں جو رہنے والے تھے ان میں سے اتنے کتنے تھے کہ جو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے؟ تھے بہت کم. حبیب ابن مظاہر ان میں سے تھے, عابس ابن شبیب شاکری ان میں سے تھے, شوزب ان میں سے تھے, یہ سب کربلا کے شہید ہیں, یہ سب کوفہ کے رہنے والے ہیں, اور یہ سب کے سب کوفہ میں کربلا آئے اور آ کر وہاں پر انہوں نے تاج شہادت سجایا. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بات میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ برادران عزیز, مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے, ایسا ہی ہے نا؟ جناب مسلم بن عقیل جب تنہا رہ گئے تو سب نے بے وفائی کی. دیکھیں جو آئے اور گئے ان کی تو اکثریت ہے کہ جنہوں نے بے وفائی کی, بے شک جن کو موقع ملا اور وہ آئے. جناب مسلم بن عقیل نے ایک نعرہ تجویز کیا ہوا تھا جس کا نام تھا یا منصورہ امت, کہ جب یہ نعرہ بلند کیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب میدان میں آنے کا وقت آ گیا. کیا کوئی دن معین کیا تھا کہ اس دن یہ نعرہ لگایا جائے گا؟ جواب جی نہیں, جی نہیں. جناب ہانی ابن عروہ جب ان کو گرفتار کیا گیا, یہ ہانی ابن عروہ کون ہے؟ یہ ہیں جناب مسلم بن عقیل کے میزبان. جناب مسلم بن عقیل جب شہر کوفہ میں آئے تھے تو جناب مختار کے گھر پر ٹھہرے تھے, ان کے پہلے میزبان ہیں جناب مختار. جب عبید اللہ ابن زیاد کو ایڈیشنل چارج دیا گیا کوفہ کا, وہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا, اس کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا. جب کوفہ کا گورنر بنایا گیا اس موقع پر عبید اللہ ابن زیاد کو جب گورنر بنایا گیا اور وہ داخل ہوا شہر کوفہ کے اندر, عبید اللہ ابن زیاد کے لیے کوفہ شہر اجنبی نہیں ہے, اس کا باپ زیاد اسی شہر کا گورنر رہ چکا ہے. قتل کرنا, آنکھیں نکالنا, گردن کاٹ دینا, تلوار چلانا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. پرسیکیوشن اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, ظلم کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے. نعمان بن بشیر جو پہلے گورنر تھا اس کو معزول کیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا گیا کہ تم جاؤ اور مسلم بن عقیل کو قتل کرو, اور یہ آیا. اور جب یہ آ گیا ہے یہاں پر عبید اللہ ابن زیاد, تو اب ظاہر ہے کہ اس کو اپنا کام تو کرنا ہے. جناب مسلم بن عقیل اس موقع پر ہانی کے گھر پر شفٹ ہوئے. جناب مختار اس وقت شہر کوفہ میں موجود نہیں تھے, اپنی زمینوں کی طرف گئے ہوئے تھے, وہ زمیندار تھے بنیادی طور پر. اس وقت جناب ہانی کے گھر پر شفٹ ہوئے. جناب ہانی اپنے قبیلے کے اعتبار سے, اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے بہت ہی معروف شخصیت, بوڑھے صحابی, بوڑھے انتہائی بزرگ, مگر ان کا قبیلہ, ان کی کمیونٹی بہت اسٹرانگ, بہت اسٹرانگ. اس کا ایک اثر تھا, ہزاروں افراد اس قبیلے اور اس کمیونٹی کے اندر, اس جماعت کے اندر موجود تھے جس سے تعلق تھا جناب ہانی ابن عروہ کا. انہوں نے پناہ دی, مسلم کو اپنا مہمان بنایا. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ میرے نوجوان دوستوں کے لیے نصیحت ہے کہ ذرا غور کیجئے اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں, تحمل سے سنیے گا. ہانی ابن عروہ کے تعلقات تھے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ, آپ کو حیرانی تو نہیں ہوئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہانی ابن عروہ کے دل میں محبت تھی عبید اللہ ابن زیاد کے لیے, یہ نہیں کہہ رہا. ہانی ابن عروہ کے تعلقات تھے. تعلقات کا کیا مطلب ہے؟ جب امام کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو جائے گا تب تو ہو جائے گا, لیکن جب تک جنگ کا اعلان نہیں ہو رہا تب تک اپنے معاملات کو معاشرت کے عنوان سے قائم رکھنا ہے یا نہیں رکھنا, اپنے مومن بھائیوں کے لیے کوئی اسپیس کریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, ان کے مسائل کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور اس کے لیے اگر مثلا اس طرح سے تعلقات قائم کرنا پڑے تو کیا یہ کوئی قابل مذمت بات ہے؟ جی نہیں, بالکل ایسا نہیں, بالکل ایسا نہیں. یعنی یہ تو بڑی ہی اوور سمپلسٹی ہے. جب امام کی طرف سے اعلان ہو جائے میدان میں آؤ, سب ختم. مگر جب ایسا نہیں ہے تو اس موقع پر صرف تلوار چلانا ہی ایک کام نہیں ہے برادران عزیز. بہادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے وقوف ہو جائے, میرے لفظوں پر غور کیجئے گا. بہادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بے وقوف ہو جائے, اس کو سمجھدار ہونا چاہیے, اس کو اداروں کے اندر اپنے تعلقات قائم کرنے چاہیے تاکہ دوسرے مومنوں کے لیے وہ گنجائش پیدا کر سکے, ہونے والے مظالم کو کم کر سکے, منیمائز کر سکے. اگر آپ سب ہی سے کٹی کر کے بیٹھ جائیں گے تو برادران عزیز پھر تو معاشرت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا, عبید اللہ ابن زیاد سوال کر رہا ہے آنے کے بعد کہ سب میرے پاس آئے ملاقات کے لیے، ہانی کیوں نہیں آئے؟ اتنے بڑے قبیلے کا سربراہ ہے، اتنی نمایاں شخصیت ہے، یہ کیوں نہیں آئے اب تک؟ پیغام بھجوایا، جواب آیا کہ ہانی ابن عروہ بیمار ہے اس لیے نہیں آ سکتے، وہ ٹالنا چاہ رہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا کلو ملے کہ جس سے اس کو پتا چلے کہ مسلم بن عقیل ان کے گھر پر موجود ہیں، زیادہ ٹالنا چاہ رہے. یہاں تک کہ عبیداللہ ابن زیاد نے ابتدا میں تو اگنور کیا، اور پھر جاسوسی کے نظام کے ذریعے سے، جس کی پوری تفصیل ہے، مگر ظاہر ہے کہ مجلس کا وقت تقریباً مکمل ہو گیا، میں چاہوں گا کہ اگر چاہیں تو آپ گھر پر جا کر ذرا اس کو اسٹڈی کیجیے گا. معقل وہ ایک غلام تھا کہ جس کے ذریعے سے پتا چلایا، اور بالآخر یہ معلوم ہو گیا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل موجود، اور اب عبیداللہ ابن زیاد نے کہا فورسفلی ہانی کو یہاں پر لایا جائے، اصرار کرو. ہانی نے پیغام بھجوایا میں بیمار ہوں گا، تھوڑی دیر کے لیے آئے. اور اب جب ہانی ابن عروہ وہاں پر آئے تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اے ہانی، تم نے اپنے گھر کے اندر پناہ دی ہوئی ہے؟ حکومت کے باغی کو پناہ دی ہوئی ہے؟ مسلم تمہارے گھر میں؟ کہا کہ نہیں. تم کو کس نے کہا؟ جب انہوں نے انکار کیا تو ماکل کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا، اور جناب ہانی سمجھ گئے کہ اب بات کو مخفی نہیں رکھا جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مسلم میرے پاس آئے تھے، پناہ کے طلبگار تھے، تو میں نے پناہ ان کو دی. اب اگر تم چاہتے ہو تو میں یہ کرتا ہوں کہ جا کر ان سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا راستہ لیں اور کسی اور جگہ چلے جائیں. کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے حوالے کرو. اب جناب ہانی کو جب یہ احساس ہوا کہ کسی طریقے سے بھی اس کو لنگر آن نہیں کیا جا سکتا، اس موقع پر انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم ان کو قتل کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ صحیح معنوں میں جو عزم و استقامت، صلابت کا جو مظاہرہ، اس کا یہ موقع تھا. اس موقع پر دیکھیے کہ ہانی نے کیا کیا. ٹھیک ہے، اگر تعلقات رکھے تاکہ مومنین کو فائدہ پہنچایا جائے، بالکل صحیح بات ہے، مومن آل فرعون کا یہی کام کہ وہ مومنین کی بھلائی کے لیے ان ریلیشنز کو قائم کرے. لیکن جب موقع آ گیا کہ اب تو نظر ہی آ رہا ہے حسین ابن علی کا سفیر، مسلم بن عقیل فرزند رسول، میرا مہمان، اور یہ کہہ رہے ہیں میں اس کو قتل کرنے کے لیے حوالے کر دوں. کہا نہیں ہو سکتا، کہا نہیں ہو سکتا تو تم کو قتل کیا جائے گا، زندان میں قید کیا جائے گا. جناب ہانی ابن عروہ کو قید کیا گیا، ان کی قید کی خبر باہر آئی، اور جب باہر آئی تو پھر جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں مسلم موجود ہیں، اور گھر میں خواتین نالا و شیون کر رہی ہیں، پریشان ہیں بیویاں کہ ہمارا والی، ہمارا وارث، اسے گرفتار کر لیا گیا. ہانی ابن عروہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے برادران عزیز، بدقسمتی سے یہ کردار نظر انداز کیا گیا، جان بوجھ کر نہیں، توجہ نہیں ہو پائی، مگر اس کو بھی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب مسلم بن عقیل نے نعرہ بلند کیا یا منصور امت. یہ کوئی پلانڈ موقع نہیں تھا، ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، مگر اس میں بھی کئی ہزار افراد بالآخر جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو گئے، کئی ہزار افراد، اور یہ سارے افراد کچھ دیر کے بعد چھٹنے لگے، ہٹنے لگے. یہ جو چلے گئے، یہ سارے کے سارے غدار، یہ سارے کے سارے بے وفا، بالکل صحیح ہے. یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل اپنے چند گنے چنے ساتھیوں کے ساتھ تنہا رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، شہداء کربلا، شہید ہونے والوں کا تعلق کس شہر سے؟ 80% وہ ہیں کہ جن کا تعلق کوفہ سے. ان کی تعداد ہے ہی کتنی؟ 100 سے زیادہ، 200 سے کم، مشہور تعداد 72. 100 سے زیادہ، 200 سے کم، مگر ان میں سے 80% کا تعلق شہر کوفہ سے. یہ اس وقت کہاں تھے کہ جب جناب مسلم بن عقیل تنہا ہوگا؟ یاد رکھیے کہ جو افراد قید میں تھے ان کی بات نہیں ہو، جو افراد ناکہ بندی کی وجہ سے پہنچ ہی نہیں سکے ان کی بات بھی نہیں ہو، بات ہو رہی ہے ان افراد کی کہ جو اس وقت موجود تھے اور چلے گئے، تو یا تو بے وفا ہیں. مگر جناب مسلم بن اوسجا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو کوفہ میں رہے، یہ تو جناب مسلم بن عقیل کے رائٹ ہینڈ تھے، دایاں ہاتھ تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا، یہ کہاں چلے گئے؟ جب یہ کربلا پہنچے ہیں امام حسین کے پاس، تو کیا امام حسین نے کوئی شکوا کیا ان سے کہ تم میرا کیا ساتھ دینے کے لیے آئے ہو؟ میرا بھائی مسلم کوفہ کے اندر اکیلا ہو گیا، تم نے تو اس کا ساتھ نہیں دیا. ہمیں کہیں یہ شکوا نظر نہیں آتا. بلکہ مت بھولیے گا، حسین ابن علی نے وہ سند دی ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. تو ان میں یہ سب جو اس موقع پر تھے, مسلم نکیل تنہا, یہ کہاں چلے گئے؟ کیا اس موضوع کے اوپر پہلی مرتبہ گفتگو ہو رہی ہے؟ جی نہیں, کتابوں کے اندر لکھا گیا. اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو علامہ سید علی نقی صاحب, نقن صاحب علی اللہ مقامہ, انہوں نے بہت ایلوکوینٹلی اس کو ایڈریس کیا ہے. بنیادی طور پر اس بات کو سمجھیے گا, تجزیہ, جب مسلم اپنے ان چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ رہ گئے, حتمن اس وقت جناب مسلم نے ان سب سے کہا ہوگا کہ تمہارے پاس دو میں سے ایک آپشن ہے, مجھے تو اب شہید ہونا ہے, کوئی شک, میں اب شہید ہو جاؤں گا آج یا کل, مجھے تو شہید ہونا ہے. تمہارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو تم بھی میرے ساتھ یہاں شہید ہو جاؤ, تمہارے پاس دو آپشن ہیں, یا تو تم بھی میرے ساتھ یہیں پر شہید ہو جاؤ, مگر یہ ہے تمہید کربلا, یہ ہے تمہید کربلا. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہ کہا کرتے ہیں, مسلم بن عقیل سفیر حسین کی شہادت کا تمہید کربلا, وہ جو صحیفہ کربلا ہے, وہ جو کتاب شہادت ہے, اس کی تمہید, اس کا پری فیس, اس کا فورورڈ, وہ ہیں مسلم بن عقیل. مگر پورا صحیفہ کہاں پر؟ پورا صحیفہ ہے کربلا, پورا صحیفہ, صحیفہ شہادت, صحیفہ کربلا, صحیفہ حسین. تو مسلم بن عقیل نے ان کو سمجھایا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ تم تمہید کربلا میں شامل ہو جاؤ, مگر اس کے لیے میری شہادت کافی, کیا ہی اچھا ہو کہ تم تمہید کی بجائے اصل صحیفہ شہادت کا ایک مستقل ورق بن جاؤ, ایک مستقل صفحہ بن جاؤ, تم جاؤ حسین ابن علی کے پاس چلے جاؤ اور وہاں پر ان کا ساتھ دو, مجھے تو اب شہید ہو ہی جانا ہے. اور ان چند ساتھیوں کو جو اس وقت وہاں پر موجود تھے انہوں نے روانہ کیا, اور آپ جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پھر کربلا پہنچے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر کیسے پہنچے, جناب مسلم بن اوسجہ کس طرح سے پہنچے, آپ جانتے ہیں. اور یہاں پر اب مسلم تنہا ہو چکے. اب میں اپنی بات کو فائنلی کنکلوڈ کر رہا ہوں. بے وطن مسلم, بے گھر مسلم, نہ گلیوں سے واقف, نہ محلوں سے واقف, نہ گھروں سے واقف, یہاں تک کہ ایک مومنہ کے گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئے جس کا نام ہے توحہ. ہم تاریخ کی کتنی شخصیتوں کو جانتے ہیں, مگر اس مومنہ کے ہم نام سے واقف ہیں اس لیے کہ اس نے فرزند رسول کو پانی پلایا ہے. یہ مومنہ, اس نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ہے جو میرے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تو سوال کیا کہ اجنبی شخص تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ مومنہ میں پیاسا ہوں, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جام آپ مجھے مل سکے؟ جناب تو آ گئیں اور لایا, پانی لا کر دیا. جناب مسلم بن عقیل نے پانی پیا, شکریہ ادا کیا, مگر وہیں پر ہیں. تو آ کہتی ہیں کہ اے شخص, مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی اجنبی میرے گھر کے پاس اس طرح سے بیٹھے. شہر کے حالات بھی بہت نازک ہیں, پورا شوب ہیں, کیا ہی اچھا ہو کہ تو اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں, مومنہ بات تو بالکل صحیح ہے, مگر اب ایک بات یہ بھی بتا دے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ جائے تو کہاں جائے, جو بے وطن ہو, جو بے گھر ہو, جو بے دیار ہو, وہ جائے تو کہاں جائے؟ اس شہر میں میرا کوئی گھر نہیں, میں اجنبی ہوں, میں پردیسی ہوں. تو آ سوال کرتی ہے, من انتا, آپ ہیں کون, آپ کا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام مسلم بن عقیل ہے, میں حسین ابن علی کا سفیر ہوں, کوفہ میں آیا اور کوفے والوں کی بے وفائی کی وجہ سے تنہا ہو چکا ہوں. جناب تو آ نے, حسین کے سفیر, میرے مولا کے سفیر, میرے مولا کے پیغمبر, ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ فرزند رسول, اگر ہو سکے تو اس کنیز کو میزبانی کا شرف عطا کیجیے, میرا گھر حاضر ہے, میں خدمت کرنا چاہتی ہوں. جناب مسلم بن عقیل نے قبول کیا, جناب تو آ نے کمرہ درست کیا, آمادہ کیا کہ فرزند رسول آپ اس کمرے میں آرام کیجیے, میں آپ کے لیے غذا اور طعام کا انتظام کرتی ہوں. تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ مومنہ تیرا بہت شکریہ, مگر اس وقت میں کچھ کھانا پینا نہیں کرنا چاہتا, میں تو بس عبادت پروردگار میں مصروف رہنا چاہتا ہوں, یہ آخری شب ہے, میں بھی جانتا ہوں, بس نمازی ہو جائیں. کس کے سفیر ہیں مسلم؟ اسی حسین کے, کہ جس نے آخری شب عبادت کے لیے مانگی تھی, شب عاشور حسین ابن علی نے عبادت کے لیے مانگی تھی. مسلم بن عقیل نے بھی یہ رات عبادت پروردگار میں بسر کی. اور اب اگلا دن آ گیا, مخبری ہو چکی, محاصرہ کیا جا چکا, جناب تو آ کے گھر کو گھیرا جا چکا ہے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے. جب جناب مسلم نے احساس کیا کہ اب یہ فوج کبھی بھی گھر میں داخل ہو سکتی ہے, تو تلوار کو تھام کر, قبضے پر ہاتھ رکھ کر باہر جانے لگے. جناب تو آ نے کہا کہ فرزند رسول, باہر جا کر آپ مقابلہ کریں گے تو آپ خطروں میں گھر جائیں گے, گھر میں رہ کر بہتر دفاع کر پائیں گے. تو جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں اے مومنہ بات بالکل صحیح ہے, مگر اگر میں گھر میں رہ کر اپنا دفاع کرتا ہوں تو شاید اپنا دفاع تو کر پاؤں, مگر یہ فوج بے حیا جب تیرے گھر میں داخل ہوگی تو تیرے پردے کو صدمہ پہنچے گا, ممکن ہے تیری چادر تیرے سر پر باقی نہ رہے, ممکن ہے کہ یہ تیری بے حرمتی کرے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے دفاع کی خاطر تیرے پردے کو خطرے میں ڈال دوں, میں جاؤں گا اور باہر جا کر مقابلہ کروں گا. ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں اے عقیل کے غیرت دار مسلم, اے عقیل کے غیرت دار مسلم, ایک عام مومنہ کے پردے کا آپ کو کتنا خیال ہے, مگر ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے, یہ عام مومنات نہیں ہیں, یہ زہرا کی بیٹیاں ہیں, یہ زینب ہیں, یہ ام کلثوم ہیں, یہ علی کی بہوئیں ہیں, یہ لیلا ہیں, یہ رباب ہیں, یہ بیبیاں خیمے جل چکے ہیں, چادریں چھینی جا چکی ہیں, تماچے لگائے جا رہے ہیں, تازیانے مارے جا رہے ہیں, ارے اس ننی بچی سکینہ کے گوشوارے تک چھین لیے گئے. جناب مسلم بن عقیل نے مقابلہ کیا اور بھرپور مقابلہ کیا, فوجوں پر فوجیں طلب کی جا رہی ہیں, پوچھا جا رہا ہے ایک انسان کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں درکار ہیں, جواب ملتا ہے یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے, تبری کے الفاظ ہیں, یہ کوئی بنیا بقال نہیں ہے, یہ بنی ہاشم کا شیر ہے, اگر ساری فوجیں مل کر بھی اس ایک کو گرفتار کر سکیں تو غنیمت جانو. فوجی ٹیکٹک کے ذریعے سے ایک گڑا کھودا گیا, خس و خاشاک سے پاٹا گیا, مسلم اس گڑھے میں گرے, انہیں گرفتار کیا گیا, تھکے ہوئے زخموں سے چور مسلم بن عقیل ہاتھوں کو باندھ لیا گیا, گرفتار کر کے لایا گیا, دارالعمارہ میں داخل ہوئے, عبید اللہ ابن زیاد نظر آیا, کسی نے کہا مسلم امیر کو سلام کرو, مسلم امیر کو سلام کرو, مسلم کا جواب ہے مالی امیر ان سے ول حسین, میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. گرفتار کرنے کے بعد سزائے موت دی گئی, دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جا رہا ہے, بکر بن حمران لے جا رہا ہے, اور جناب مسلم زینہ چڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں الحمدللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, سبحان اللہ, تسبیح ہو, تمجید ہو, حمد الہی کرتے ہوئے جب چھت پر پہنچے, اور اب بکر بن حمران نے تلوار چلانا چاہی تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, کانپنے لگا اور تھر تھر کانپتے ہوئے پھر ابن زیاد کے پاس گیا. ابن زیاد نے پوچھا کیا ہوا, کیا مسلم کو قتل کیا؟ کہا کہ نہیں امیر, میں قتل نہیں کر پایا. کہا کیوں؟ کہ جب میں قتل کرنا چاہ رہا تھا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, وہ اپنی سفید داڑھی کو پکڑے ہوئے فریاد کر رہے تھے اے شخص میرے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اس کا قصور کیا ہے, اس کی خطا کیا ہے, امیر میں قتل نہ کر سکا. کہا جا تیرا وہم ہے, جا جا کر مسلم بن عقیل کو قتل کر دے, ان کا سر قلم کر دے. یہ پھر واپس چڑھا, فوجی موجود ہیں مگر ان کی موجودگی میں جناب مسلم بندھے ہاتھوں کے ساتھ آہستہ آہستہ دیوارے بام زندان کے قریب آئے اور نظر آیا کہ حکومت نے اہتمام کیا ہے, کوفہ کے لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسلم کا لاشا گرے گا, ابھی مسلم کا لاشا گرے گا. اس موقع پر مسلم بن عقیل نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے کوفے والوں, تمہارا رویہ دیکھا, مگر ایک کام ضرور کرنا, ایک کام ضرور کرنا, کچھ دنوں کے بعد میرے دو بچے اسی شہر کوفہ میں آنے والے, ان بچوں کو کم سے کم یہ مت بتانا کہ تمہارا باپ یہاں پر قتل کر کے گرایا گیا تھا, میرے بچے برداشت نہیں کر پائیں گے, میرے بچے برداشت نہیں کر پائیں گے. مسلم یہ کہہ رہے تھے, اچانک محسوس ہوا کہ تلوار گردن کے نزدیک آ رہی ہے, راہ کا انتخاب کر کے رخ حسین کی طرف کر کے کہنے لگے السلام علیک یا باب اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. راستے میں حسین ابن علی کسی مقام پر کرسی پر تشریف فرماتے, کھڑے ہو کر کہتے ہیں وعلیک السلام یا اخی یا مسلم, اے میرے سفیر تم پر بھی میرا سلام. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ہیا منقلبا.